یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دلا على لسان صدى وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحيته بالإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه أولياء من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ آج ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر فرش عزاں پر موجود ہیں اور اپنی احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر کسی مشکل اور ہر اس مہم مسئلے کو جو درپیش آ رہا ہے اس جگہ آنے کے لیے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرش عزا پر موجود ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر سننے کے لیے یقیناً قلوب آمادہ بھی ہیں، اور چاہے حالات کسی انداز کے بھی ہوں فرش حسین کو بچھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس لیے کہ میں عرض کر چکا اپنی ہر مجلس کے شروع میں آغاز میں، اس حقیقت سے آشنا یقین کریں خطابت نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، یہ فرش جو آپ اور میں بچھاتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بچھا رہے ہیں، یہ لطف ہے، یہ توفیق ہے جو آپ کو اور مجھے مل رہی ہے. اس لیے کہ یہ تذکرہ ہونا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں ذکر حسین تو ہوگا. یہ اس کا لطف ہے کہ آپ کو اور ہمیں شامل کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تذکرہ کن ہستیوں سے منسوب ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے. تو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ دیا کہ ان کے تذکرے کو زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر دیا. غم حسین نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ زمانہ غم حسین پر حاکم ہے. حسین کا تذکرہ نہ محکوم زمانہ ہے نہ محکوم زمان، بلکہ زمانے پر حسین کی حکومت ہے، مکان پر حسین کی حکومت ہے. کس انداز سے عرض کروں؟ یہ بتلائیے کہ جب ہمیں خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی موت لاحق ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ایسا لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے فطرت انسانی کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے غم کم ہو جائے گا. بلکہ یہ تو محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے. وقت مرہم کیسے ہے؟ کہ وقت گزرے گا اور آپ کا اور میرا غم کم ہوتا چلا جائے گا. اس غم کے کم ہونے میں کسی مکتب کا ہاتھ تو نہیں ہے نا، کسی مذہب کا ہاتھ تو نہیں ہے نا، یہ تو فطرت انسانی ہے. دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے جہاں انسان بستے ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وقت گزرتا رہے گا ان کا غم کم ہوتا رہے گا. لیکن عزیزو یہ غم کیسا ہے, 1400 سال گزر گئے, غم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا, بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ زمانے پر حسین کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فطرت انسانی کے اوپر حسین کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے عزیزو؟ بس یہ تو ہو گیا زمان کا مسئلہ, اب مکان کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. یہ بتلائیے, کل جو ظالم نے چاہا تھا کہ ان کے جسد اطہر کو کوئی نہ اٹھائے اور ان کا جسم معاذ اللہ خاکم بدہن جنگلی جانوروں کی غذا بن جائے, آج زمانہ شاہد ہے کہ ان ملائین کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے. سید کا روضہ اپنی پوری آب و تاب اور شان کے ساتھ موجود ہے. اور کتنی مخلوق, میں نے انسانوں کا نام نہیں لیا, مخلوق کا نام لیا ہے, نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے سب وہاں موجود ہیں. یہی کیفیت اس وقت اس مجلس سے ادا کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس یہی مجلس سن رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہم فاصلہ دے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً کسی وجہ سے, تو کیا یہ واقعتاً درمیان میں ہمیں خالی جگہ نظر آ رہی ہیں؟ عزیزو اگر یہ درمیان سے پردے ہٹ جائیں تو پہچاننا مشکل ہوگا کہ اس وقت ہم فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں. پہچاننا مشکل ہوگا کہ ہم اس وقت فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں. گزشتہ سب بھی اسی روایت سے اس عشرے کا آغاز کیا تھا, اس سے بہتر روایت اس موقع پر ہدیہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. دوہرا رہا ہوں, جانتے ہیں بلایا گیا آپ کے اور میرے چوتھے آپا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. میرے گھر چلیے, خوشی کا موقع ہے, شادی کی تقریب ہے, آپ نے منع فرما دیا. ابن شہاب تابعین میں سے ہیں, بڑا نام ہے, بلا رہے ہیں اپنے گھر, آپ نے منع فرما دیا. ابن شہاب اوپر جانے لگے پھر واپس پلٹ کر آئے, کہتے چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا کے مسائل بیان کروں, مجلس رکھنا چاہتا ہوں. کہا ہاں ہم اب آئیں گے. چنانچہ آپ ابن شہاب کے گھر مجلس میں تشریف لے کر گئے ہیں. کیا واقعہ ہوا؟ عجب واقعہ ہوا. امام کو ممبر کے پاس بٹھایا گیا, ممبر پر ذاکر اشعار پڑھ رہا ہے, مصائب بیان کر رہا ہے. راوی کہتا ہے جیسے ہی مصائب کے اشعار ممبر سے سنانے کا سلسلہ شروع ہوا, گریا و زاری کا سلسلہ شروع ہو گیا. امام نے گریا شروع کیا, امام نے گریا شروع کیا کیا, در و دیوار سے گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی, بہت گریا ہوا. یقیناً جب مجلس تمام ہوئی ہے اور ابن شہاب نے اپنے چہرے کو اٹھا کر ممبر کی طرف دیکھا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ جہاں امام تشریف فرما تھے اب وہاں موجود نہیں ہیں. نظر اٹھا کر دیکھا امام کہاں موجود ہیں, تو سن سکیں گے جس جگہ نالین اتاری جاتی ہے آپ کے اور میرے غیور امام وہاں تشریف فرما تھے. کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میں نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا, آپ یہاں نالین کے پاس سن سکیں گے؟ اے ابن شہاب تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ تیرا مسئلہ ہے, کیا دیکھ نہیں رہا فرش پر کون کون آیا ہوا ہے؟ کیا دیکھ نہیں رہا فرش پر کون کون آیا ہوا ہے؟ ارے ہماری جدہ اس فرش پر موجود ہے, رسول اللہ اس فرش پر موجود ہے, تیری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تو یہ تیرا مسئلہ ہے. عزیزو فخر کریں خود پر کہ کس فرش کے حامل ہیں, کس فرش پر آپ اور میں اس وقت تشریف فرما ہے. بس عزیزو آپ کے سامنے بہت ہی مشہور اور معروف آیت سے اس عشرے کا آغاز کیا ہے، اور جو موضوع 1442 ہجری امام برکہ چہارگاہ معصومین میں عشرہ مجالس کی جو دوسری مجلس اس وقت برپا ہو رہی ہے، ان مجالس کا جو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ ہے آثار ولایت. آثار ولایت، کوشش یہ کی ہے کہ گزشتہ عشرے میں جہاں تک منزل، جس منزل تک بحث آ گئی تھی، وہیں سے اب بات کچھ اور مزید آگے بڑھے. جس افق پر گفتگو ہو رہی تھی اس برس، اس افق سے بلندتر افق پر گفتگو ہو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ مومن کا ہر دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر دن ہونا چاہیے. تو یقیناً جب مومنین، جس کو میں کہتا ہوں، درسگاہ علمیہ میں آتے ہیں اور ایک ایسی یونیورسٹی میں آتے ہیں کہ جس کے اندر ایک بچہ بھی بیٹھا ہے تو ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہے، ایک عجیب طرز کی یہ یونیورسٹی، یہ جو مدرسہ حسینیہ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر نہ عمر سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ جینڈر کا کوئی فرق پڑ رہا ہے. چاہے بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد، سب کے لیے علم کے موتی اسی فرش سے مل رہے ہیں. عزیزوں، تو بس آپ کے سامنے جو موضوع میں نے رکھا ہے وہ آثار ولایت ہے. کوشش انشاءاللہ اس عشرے میں یہ رہے گی کہ معرفت کے کچھ مزید دریچے کھل جائیں. بہت توجہ، معرفت کے کچھ مزید دریچے، کھل جائیں. کوشش یہ ہونی چاہیے ان مجالس میں خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ اس عشرے میں آپ یہاں موجود رہیں گے اور جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فقط معلومات جمع نہ ہو بلکہ جو معلوم ہے اس کی معرفت ہو جائے. یہ پہلا ایجنڈا ہوگا کہ فقط معلومات کا ذخیرہ نہ ہو. معلومات کا ذخیرے سے بہتر یہ ہے کہ جو معلوم ہے اس کی معرفت عطا ہو جائے. یہ معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. معرفت کا ہونا دین کی انتہا نہیں ہے، دین کی ابتدا ہے. یعنی جب معرفت ہو جائے گی تو دین کی انتہا نہیں، وہاں سے تو دین شروع ہوا ہے. آپ کو اور مجھے جانا کہاں ہے؟ توجہ. تو معرفت اور معلومات میں واضح فرق ہونا چاہیے. ہم معلومات کو معرفت سمجھتے ہیں. جو شے معلوم نہیں تھی معلوم ہو گئی، نامعلوم کا معلوم کر لینا معلومات میں اضافہ ہو گیا، اور کہا آج تو ہمیں بہت کچھ مل گیا. جی نہیں، یہ تو معلومات میں اضافہ ہوا ہے، معرفت تو بہت دور ہے. تو پھر فرق کیسے کریں؟ معلومات کیا ہے اور معرفت کیا ہے؟ یا یوں کہیے کہ معلومات کب معرفت بن جاتی ہے اور کب فقط معلومات ہی رہ جاتی ہے؟ بہت توجہ، جملہ دے رہا ہوں. جب معلومات آپ اور میں اخذ کر رہے ہوں، جس وقت معلومات نفس کو منقلب کر دے اور تحریک پیدا کر دے، تو سمجھ جائیے کہ معلومات معرفت میں ڈھل رہی ہے. جب تک نفس منقلب نہ ہو، جب تک اندر سے جو اصل ہے،
جو اصل وجود ہے، جب تک اس میں تحریک بیدار نہ ہو سمجھ جانا معلومات فقط معلومات ہے، معرفت نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ جو ہی معلومات معرفت میں جسے کہتے ہیں آپ عامیانہ زبان میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ میں ایک ایسی تحریک بیدار ہوگی کہ جو کہ آپ کے اندر موجود جسے عربی میں کسل کہتے ہیں، سستی کہتے ہیں، اس کی رگوں کو اس کو کاٹ دے گی اور آپ کو کس جگہ پہنچا دے گی؟ جہاں خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ سفر شروع ہوا. تو معرفت پہلا زینہ ہے. معرفت یوں کہیے کہ جسے میں عرض کر رہا تھا کہ منزل نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہے. آپ کہیں کہ معرفت منزل کیوں نہیں ہے؟ نہ کہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، نجل والا کو جا کے دیکھیے کہ ابتدا دین کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدائے دین معرفت ہے. یعنی دین شروع ہوا معرفت سے، اور پھر وہاں سے جو سفر شروع ہوگا اس وادی مقدس میں جہاں آنے سے پہلے اپنی نالین اتار دی جاتی ہے. خلع نالین، اپنی نالین اتار دو. کیوں؟ یہ وادی مقدس تو ہے، مقدس وادی ہے. ظاہری ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ موسیٰ اپنی جوتیاں باہر اتار کر آ جاؤ، یہ مقدس وادی ہے جسے مسجد میں جوتیاں اتار کر آیا جاتا ہے. نہیں، عرفہ سے پوچھئے درمیان میں کیا نکتا ہے. خلع نالین، اپنی بلانگنگز کو پیچھے رکھ کر آنا. جب اس وادی میں آنا تو خالص ہو کر آنا، خلوص. خلوص یعنی خلوص سے نیت کے ساتھ اس وادی میں جب آؤ گے، جب فقط اور فقط خدا کے لیے آؤ گے، تو پھر تمہیں معرفت کے وہ موڑی نصیب ہوں گے کہ جو کہ اہل نظر کو ملا کرتے ہیں. اس سمندر میں موتی انہی کو ملتے ہیں کہ جو اس سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، ورنہ جو سطح پر تیرتے ہیں ان کے نصیب میں کائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اس سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے. اسی لیے جو آیت شروع ہو رہی ہے آثار ولایت کے عنوان سے، 36 آیتیں موجود ہیں، لیکن اس آیت کا انتخاب کرنے کا خاص مقصد ہے. بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسم جلالہ سے. اللہ، آیت شروع ہوئی اللہ سے. اللہ، وہ جہاں سے سب شروع ہوا وہیں سے آیت بھی شروع ہوئی. اللہ، اب اللہ کا نام سنا ذہن میں کیا آیا؟ ہم نے عام طور پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، بس کوئی نہیں ہے خدا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ وہ جو ایک ہے وہ ہے کون؟ جب تک اس ایک کی معرفت نہیں ہوگی بات آگے کیسے چلے گی؟ تمہیں خبر تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن وہ جو ایک ہے وہ اس کی کیفیت، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی ذات کا علم ہے کیا؟ جب تک تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے تو یہ خبر تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ مبتدا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہو احد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسند ہے، وہ خبر ہے. خبر اور وہ مبتدا، یعنی کہ خبر کسی کی خبر ہے، تو یہ ایک ہونا تو اس کی خبر ہے. یہ تو بتاؤ جس کی یہ خبر ہے وہ ہے کون؟ بات کہاں ہو رہی ہے؟ تو جب تک اس کا ہی نہیں پتا ہوگا تو خبر کو لے کر کیا کریں گے؟ اس لیے یہ فرش اعلیٰ کیوں بچھا گیا گیا. اب یہاں سے بات شروع. اللہ، کون اللہ؟ کہا اللہ الذی، وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے خلق کیا. کون اللہ؟ اللہ وہی اللہ جس نے خلق کیا. کیا خلق کیا؟ سماوات. ابھی تک ہمیں ایک آسمان کی حد نہیں پتا چلی ہے کہ وہ ایک آسمان کی حد کیا ہے. یہ جہاں تک آپ ستارے دیکھتے ہیں نا، جہاں تک بھی ستارے دیکھ چکے ہیں اور جو ستارے ابھی نہیں دیکھے گئے ہیں, لیکن یہ معلوم ہے کہ کچھ ستارے ہیں جہاں تک بھی ہیں یہ پہلے آسمان کی حد ہے. تو جب ابھی پہلے ہی آسمان کی حد معلوم نہیں ہو سکی ہے, وہ کہہ رہا ہے سماوات تمام آسمانوں کا, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے, خلق کیا ہے, کیا خلق کیا,
سماوات والارض وما بینهما,
اور جو ان کے درمیان میں ہیں. جب سماوات کی حد کا ہی نہیں پتا, درمیان کی اشیاء کا کیا حد پتا ہوگی. تو جو اس کی مخلوق ہے, اب بہت توجہ دیں, یعنی جو اس کی مخلوق ہے, تمہارے ذہن میں اس مخلوق کا بھی احاطہ نہیں ہو پا رہا ہے, اللہ کا احاطہ کیا خواب کرو گے. پہلی مجلس میں اتنی خوش بحث چھڑنا نہیں چاہتا, لیکن کیا کروں, آیت کا ترجمہ تو کرنا ہے نا, تشریح بعد میں کریں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں وما بینہما, اس ماں کی گہرائی کیا ہے مجھے اتنا بتا دیجیے, خدا معلوم اس ماں کی گہرائی کہاں تک ہے. وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے. اچھا جب درمیان کہہ دیا ہے نا, تو ایک بات تو طے ہے, درمیان اس وقت تک درمیان نہیں رہتا جب تک اس کے دو اینڈز نہ ہوں. جب تک دو اینڈز نہ ہوں تب تک درمیان درمیان نہیں رہتا. خدا نے درمیان کہہ کر یہ تو بتلا دیا کہ یہ دیکھو, یہ جو ہم نے خلق کیا ہے یقیناً محدود ہے, لیکن تمہارا ذہن ایسا ہے کہ اس محدود کو بھی نامحدود تصور کرتا ہے. تو جو اس نامحدود کا خالق ہے اس کا احاطہ کہاں کر سکو, اس کا احاطہ کہاں ہو. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما. اب کتنے دن میں خلق ہوا, کہا فی ستت ایام, چھ دن میں ہم نے اس کو بنایا. ثم استوی علی العرش, اس کے بعد عرش پر. اب ہمارے ناموں و ترجموں میں کہا کہ خدا نخواستہ متمکن ہو گیا. استوا کا مطلب تو یہی ہے جس طرح سے میں اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, جیسے آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر, تو آپ کہیں نہ کہیں پر متمکن ہیں. عموماً ترجمے میں بھی یہی کہہ دیا گیا, لیکن علماء نے اور مفسرین نے جو یہاں پر بیان کیا ہے استوا کا مطلب, وہ کیا بیان ہوا, وہ ہوا کہ جب زمین اور آسمان کو خلق کر لیا, اب عرش پر متوجہ ہوا, اب عرش کا ارادہ کیا. ثم استوى على العرش, اور پھر جب اپنی خلاقیت کا بیان ہو گیا تو اس کے فوراً بعد ایک جملہ کہا, ما لكم من دونه ولي ولا شفيع, کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. کتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا. افلا تتذکرون, کیا تم لوگ غور اور فکر نہیں کرتے, کیا تم تدبر نہیں کرتے. یعنی پہلے اپنی خلاقیت کا بیان بھی کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہے وہ تو ہم نے خلق کیا ہے, جو ہم نے خلق کیا ہے ہماری ولایت سے الگ نہیں ہو سکتا, تو تم ہمارے مقابلے میں کسی بلی کو کس انداز سے لا سکتے ہو. بہت توجہ, مشکل مسئلہ ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے, ابھی بالکل ابتدائی مرحلہ ہے. تو یعنی خدا کے مقابلے پہ, جہاں پر کہا نا دونی ہی, اس کے مقابلے پر یاد رکھنا جو شاید تمہارے ذہن میں آ جائے گی, یعنی تمہارے ذہن نے اس کا احاطہ کر لیا. وہ جو تم نے ذہن میں سوچا ہے, جیسا بھی سوچا ہے, وہ تمہاری تخلیق ہے. میں جس لفظ کا یہاں پر نام لوں آپ کے ذہن میں آ جائے گا. مثلاً اگر میں کہوں درخت, آپ کے ذہن میں درخت آیا نہیں آیا؟ اچھا یہ درخت کون سا آیا ہے؟ اب جب میں نے کہا کون سا آیا ہے تو آپ اس کے اندر کہیں سیب لگ گئے ہوں گے کہیں آم لگ گئے ہوں گے، یہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو یقیناً جب میں نے پوچھا تو پھر آپ متوجہ ہوئے، ایسا ہی ہے، پہاڑ ذہن میں آ گیا۔ اچھا پہاڑ پورا مکمل اپنے آب و تاب کے ساتھ آیا ہے نا، اپنی بڑائی کے ساتھ آیا ہے نا، اپنی سختی کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ بتائیے وہ جو درخت آیا تھا وہ کہاں گیا؟ یہ آپ کا ذہن ہے، یہ آپ کی قوت ہے، یہ آپ کی قدرت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ فقط اسی شے کا احاطہ کر رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں، جس کی آپ معرفت رکھتے ہیں، لیکن جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے خط و خال اور اس کی حدود بندی کہاں سے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے سب سے پہلے یہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ جتنا کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے یہ تو ہم نے خلق کیا ہے، یہ ہم نے تو خلق کیا ہے، اور تمہارے لیے جو تم لے کر آ رہے ہو ہمارے مقابلے میں وہ کوئی اور تھوڑی ہے، وہ بھی تو ہماری ہی مخلوق ہے، تو تم مخلوق کو خالق کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہو، یہ بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ چنانچہ یہاں پر فقط آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ تقاریر کے اندر پھر اس کی شرح کرنا شروع کریں گے، لیکن بہت توجہ، یہ بات جو معرفت سے شروع ہوئی ہے، معرفت سے شروع ہونی چاہیے، ختم معرفت پہ نہیں ہونی چاہیے، دین کی کمال پر جا کر انشاءاللہ یہ بحث کا اختتام ہوگا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ چونکہ ابتدائی مجلس ہے تو بہت ساری باتیں ہیں، پہلی مجلس میں ہی کر دینا چاہتا ہوں، ابتدائی مجلس میں بھی، کہ گفتگو کو کوشش یہ کریں گے کہ مکتب تک محدود نہ رکھیں، مکتب تک گفتگو کو فقط محدود نہیں رکھیں گے ہماری گفتگو۔ ارے تصور کرو، مکتب تو خود تمہیں لامحدود کرنے کے لیے آیا ہے، تم مکتب کو محدود کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی گفتگو کو مکتب تک محدود کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکتب آیا ہے تمہیں لامحدود کرنے کے لیے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ تمہیں لامحدود کرنے کے لیے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اتزعم انک جرمن صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک معمولی جلسوں میں ہو؟ ولکن فی انتوا عالم الاکبر، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ، تم اپنے آپ کو اتنا معمولی سمجھتے ہو، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یہ بتلاؤ آیت میں جس خلاقیت کا بیان ہو رہا ہے، وما بینہما، یہ جو عالم تمہارے باہر کا عالم ہوا، اگر تمہارے اندر عالم اکبر ہے تو یہ تمہارے باہر کون سا عالم ہوگا؟ وہ جو تمہارے باہر کا عالم ہے وہ تمہارے مقابلے میں عالم اصغر ہے۔ اے حضرت انسان، اگر تو اپنی صلاحیتوں پر نظر ڈال لے تب تجھے پتا چلے گا کہ پروردگار تجھے دیکھنا کہاں چاہتا ہے۔ یوں ہی تھوڑی اشرف ہے، یوں ہی تھوڑی اشرف المخلوقات ہے۔ اب سمجھ میں آیا اشرف المخلوقات، یعنی جس مخلوق کو ابھی ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اتنا تو طے ہے کہ اگر انسان فقط انسان ہو جائے تو اس سے اشرف ہے، اگر انسان انسان ہو جائے تو اس سے اشرف ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ بیان کیا تھا ایک بیج کا کمال کیا ہے، بیج کا کمال یہی ہے نا کہ جب تم اس کو زمین کے حوالے کرتے ہو تو یہ کیا کرتا ہے، یہاں سے دانا شگافتہ ہوتا ہے، ایک ننی سی پوپل زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ یہ بتلاؤ سختی زمین میں ہے یا کومل میں؟ وہ جو کوپل ہے جب بہت نازک سی، وہ جو ننی سی کوپل ہے اس میں سختی ہے یا زمین میں سختی ہے؟ زمین میں سختی ہے، تو کیا زمین کی سختی نے اس نرم اور نازک کوپل کا راستہ روکی ہے؟ نہیں روک پائی نا, تو طاقت کس میں ہوئی, سختی میں یا نرمی میں؟ ہم تو سختی میں طاقت سمجھ رہے تھے, پتہ چلا سختی میں طاقت نہیں ہے, نرمی میں طاقت ہے, نرم مزاجی میں طاقت ہے, خوش اخلاقی میں طاقت ہے. ہم سمجھ رہے تھے غصے کے اندر اور بہت مار پیٹ میں طاقت ہوتی ہے نا, مار پیٹ میں طاقت نہیں ہے, طاقت تو نرم مزاجی میں ہے. کس انداز سے, نرمی سے اس نے, کس نرمی سے زمین کا سینہ چیرا ہے. پتھر کھانے پڑتے ہیں, لہو لہان ہونا پڑتا ہے, یوں نہیں کہ بس ایک اشارہ کیا اور سب ٹھیک ہو گیا, نہیں, نرمی سے, نرمی سے پہلے اندر کے بتوں کو توڑا جاتا ہے, باہر کے بت خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. 23 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے, تبلیغ کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے بعد پھر دین کو یہ قوت عطا ہوتی ہے کہ وہ تا قیام قیامت تک کے لیے ایک مکمل دین آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ جو ہی نہیں ہوتا, معجزے سے نہیں ہوتا یقیناً. ہاں معجزہ یہ معجزہ ہے کہ وہ لوگ, کہ جو اتنے پست ذہن لوگ تھے, اس قدر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, آخر ایسا کیا کیا گیا کہ انہیں میں سے بدریون جنہیں آپ کہتے ہیں نکل کر آ گئے. یہ آفاقی تعلیمات کس کی تھی؟ یہ اسلام کی تعلیمات تھی نا. یہ جو 313 نکل کر آ گئے, یہ کون سی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یقیناً اسلام کے براہین تھے, اسلام کی دلیلیں تھیں, انہی کو دیکھ کر تو یہ سامنے آ گئے تھے. تو بس عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی گفتگو کو مکتب تک محدود نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب تو آیا ہی ہمیں نامحدود کرنے کے لیے ہے. بس ہم نے گزشتہ سال کی طرح بھی اس سال اپنے نئے سال کا آغاز گریہ اور زاری سے کیا ہے, مجلس سے کیا ہے, فرش بچھا کر کیا ہے, کالا لباس پہن کر نئے سال کا آغاز کیا ہے. یہ مجلس اعضا کا برپا ہونا, یہ ذکر حسین کا سننا اور سنانا, پروردگار کی نگاہ میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے. گویا پروردگار چاہتا ہے کہ جس انداز سے رمضان المبارک میں اس نے اسے عبادت ہی کا مہینہ قرار دیا, قرب کا حصول کے لیے مہینہ قرار دیا, وہ چاہتا یہی ہے کہ محرم کا آغاز بھی, سال کا آغاز بھی عبادت سے کیا جائے. اور آپ اور میں نے جیسے ہی محرم کا چاند دیکھا, گھروں میں فرش بچھا دیا, تو گویا مجلسوں کا برپا کرنا درجہ عبادت پر فائز ہے. کون سی مجالس؟ وہ مجالس کہ جس میں امام زمانہ کے حق کو زندہ کیا جائے, ان مجالس کو یقیناً خدا قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بالکل اسی انداز سے جس طرح سے رمضان المبارک میں جس کے روزوں کو خدا قدر کی نگاہ سے دیکھے, جس کی عبادت کو قبول کرے, اس نے یقیناً رمضان کا وہ جوہر حاصل کر لیا. بس بالکل وہی انداز محرم کا بھی ہے. جب تم سال کا آغاز کر رہے ہو, امام زمان سے ایفائے عہد کے ساتھ سال کا آغاز کرو. اس لیے کہ یہ جو زیارت کے عنوان سے جو زیارت نامے آپ کے پاس موجود ہیں, ذرا توجہ کریں. چلے امام آپ کو اور مجھے جو تحفے دے رہے ہیں اپنے, 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہے, یہ 1442 ہجری میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا توجہ رکھیے کس انداز سے وہ آپ کی اور میری تربیت کر رہے ہیں. صادقین کے دور کو سامنے رکھیے, ایک طرف آپ کو زیارت عاشور دے دیا ہے, ایک طرف آپ کو زیارت عاشور دے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ پڑھیے کہ کہاں حجت زمان کو ان کے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے اور وہ قوم قابل لان قرار پا رہی ہے, دوسری طرف آپ کو دعائے عہد بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اس امام سے ذرا عہد تجدید عہد کر دیا کرو. یہ کون سا امام ہے؟ یقیناً یہ آخری زمانے کے امام ہیں, تربیت کون کر رہا ہے؟ امام یعنی کہ اس وقت, اور پھر ساتھ ہی ساتھ صرف یہ دو چیزیں دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے ہیں, ایک اور شے بھی دی ہے, کہا دیکھو تمہارے اوپر زمانہ غیبت آئے گا نا, جب تم غیبت کے دور میں موجود ہوگے اور یقیناً مسترب ہوگے, ایک دعا بھی تمہیں دے رہے ہیں, دعائے ندبہ. ہر جمعے کو گریا و زاری کے ساتھ ندبہ کرنا اپنے اس امام کے لیے. تو گویا تیار کر رہے ہیں ذہنوں کو کہ جس طریقے سے 61 ہجری میں امام زمان کو تنہا کر دیا گیا, تم اپنے زمانے کے امام کو تنہا نہ کر دینا, تم اپنے زمانے کے امام کو اس جگہ سے نہ ہٹا دینا جو پروردگار نے انہیں مقام دیا تھا. بس عزیزو, کیونکہ آزاداری کا برپا کرنا اور ہر سال برپا کرنا ایک دعوت فکر دیتا ہے. یہ تمام کے تمام واقعات تو سنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم واقعات کے تکرار کرتے ہیں, شہادت کو بار بار سنتے ہیں, اگرچہ حقیقی مسائل تو ہمیں معلوم ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی معلوم ہیں ان کی تکرار کی جاتی ہے ممبروں سے, جہاں جہاں بھی خطیب موجود ہیں, جہاں جہاں بھی مرثیہ خواہ موجود ہیں, پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. جہاں جہاں سے یہ تکرار کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے؟ دو مقاصد یقیناً. پہلا مقصد تو یہی ہے کہ واقعے کو زندہ رکھا جائے, جو ہوا ہے اسے زندہ رکھا جائے اور اس واقعے سے عبرت لی جائے. زندہ بھی رکھنا ہے, عبرت بھی لینی, عاشور سے عبرت لینی ہے. عاشور سے عبرت کیا لینی ہے؟ بہت ہی محتاط رہ کر جملہ پڑھ رہا ہوں. عاشور سے عبرت یہ لینی ہے کہ غدیر سے جو ڈیویشن ہوا تھا اس کا نتیجہ تم نے کربلا میں دیکھ لیا. غدیر سے جو راستہ جدا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 جو معاملہ ڈی ٹریک ہوا, نتیجہ کربلا میں آ گیا, دیکھ لیا غدیر سے پھرنے کا انجام. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا, یقین کریں اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو یہ بتائیے کہ اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد تو ویسے ہی ہوگا کہ پوائنٹ آف ڈیویشن پر واپس پلٹو اور وہاں سے دوبارہ سفر کا آغاز کرو. تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ 61 ہجری میں جو یہ واقعہ ہوا کہ جو کہ پنجتن کا آخری چراغ ہے, جہاں سلام کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا خامس میں سامن اصحاب القصہ, کہ اے اصحاب القصہ کے پانچویں آپ پر میرا سلام ہو. تو یہ جو پنجتن کا آخری چراغ تھا جس کے لیے ذہنوں میں عزت اور احترام بھی تھا, اس کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں نہیں معاشرہ کانپ اٹھا اور اس انداز سے انہیں شہید کیا گیا؟ کما یوز بے ان کو اس لیے یاد بناتے ہیں. انشاءاللہ مصائب میں عرض کروں گا جب موقع آئے گا. تو ایک تو یہ واقعات کی یاد منانا بہت ضروری ہے, بہت بہت ضروری ہے, اور دوسرا یقیناً اس لیے اس موضوع کا انتخاب جو کیا گیا خاص ولایت کا, وہ یہی ولایت کا مقصد تھا کہ جب آثار ولایت کے آثار سے صرف نظر کیا جائے گا تو نتیجہ تمہارے سامنے کربلا جیسا ہوگا. اب چاہے وہ آثار تکوینی آثار ہو یا تشریحی آثار ہو, دونوں انداز سے بھی اگر صرف نظر کرو گے تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے بہت بھیانک نکلنے والا ہے. بس میں لے آیا آج کی تاریخ کا. کون سی تاریخ ہے؟ تکرار کر رہے ہیں نا, دو محرم ہو گئی آج, جو دو محرم کی تاریخ ہے قیامت کی تاریخ ہے. بہت کچھ زینب کے اوپر یہ جو دو تاریخیں گزری ہیں نا, یہ دو محرم اور وہ دو سفر, آج مولا کربلا میں وارد ہو گئے ہیں. وہ زینب وہاں دربار میں وارد ہوئی تھی. یہ دو تاریخیں ایسی تاریخ ہیں دل ہلا دینے والی تاریخ. کون سی تاریخ ہے؟ مرثیہ میں آپ نے سفر امام حسین علیہ السلام سنا تھا, کس انداز سے آپ نے سفر اختیار کیا ہے, توجہ رکھیے گا. ان شاء اللہ کل قوم اس کہانی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ جو سفر کا آغاز ہے ظاہر تو 28 رجب ہو رہا ہے, مجھے نہیں معلوم میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مدینہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, لیکن جو مدینہ گئے ہیں نا, ذرا چشمے تصور میں وہ مدینہ پہنچ جائیں, اور یہ بتاؤ تم نے 8 دن مدینہ میں گزارے تھے، جب تمہیں یہ خبر ملی تھی کہ بس آج ہم مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، تم نے 8 دن مدینہ میں گزارے تھے جب تمہاری بس مدینہ سے روانہ ہوئی ہوگی، یہ بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کبھی اس کھڑکی سے دیکھتے ہو، کبھی دوسری کھڑکی سے مسجد نبوی کی مینار دیکھتے ہو، کبھی یہاں سے پھر روضہ رسول کی جھلک نظر آ گئی، ہر آنکھ اشفار تھی جب تمہارے 8 دن گزرے تھے مدینہ سے، تم رسول کے روضے کو چھوڑ نہیں پا رہے، وہ حسین کہ جو کہ اسی گلیوں میں کبھی نانا کے دوش پر ہے، کبھی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، جہاں جہاں پر حسین علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے، جہاں پر فرشتے نازل ہوئے ہیں، جہاں وحی کا نزول ہوا ہے، یہ بتاؤ جب حسین نے وہ مدینہ چھوڑا ہوگا، حسین علیہ السلام کے قلب کی حالت کیا ہوگی؟ کیا حالت ہوگی؟ کس انداز سے آپ نے سفر شروع کیا تھا؟ سمجھتے ہیں ذرا چشم میں تصور سے آج وہاں مدینے پہنچ جائیے، جب آپ نے راتے سفر باندھا ہے نا، جب گھر سے نکلے ہیں اور اماریاں تیار ہو گئی ہیں، تو تمام کے تمام آپ کے عزیز اور اقربا، آپ کے خانوادہ، آپ کے اہل و عیال، تمام کے تمام نکل رہے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ ذرا بس ایک منظر بیان کروں گا، بی بی زینب کا نام لیا تھا، جان چکے ہیں، جانتے ہیں بی بی زینب کو سوار کس انداز سے کیا تھا؟ یقیناً سامنے غازی عباس موجود ہیں، اس پر علی اکبر موجود ہیں، بازو جو ہے امام حسین، اپنا سامان پیش کیا زینب کو سوار کرنے کے لیے، علی اکبر نے بہن کا پردہ اٹھایا ہے اور حسین علیہ السلام نے بتا دی تو یہ زینب ہے، کربلا کا میدان ہے، جب اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا، بس یہی منظر زینب کی آنکھوں کے سامنے پلٹ کر آواز دی، کیا کہا؟ یا علی اکبر، یا حسین، یہ دو نام تو ایک مرتبہ لیے، لیکن جب اکبر صدر کا نام لیا دو مرتبہ، یا ابا، یا ابا، بس عباس کا نام دیوان پر آنا تھا، زنجیروں کی جھنکار سنائی، جب مڑ کر دیکھا ایک بیمار ہتھکڑیوں کے سنبھالتے ہوئے، پوچھ لیا تھا میں آپ کو سوار کرا دیتا، میں سوار کرا دیتا ہوں، بس سفر کا آغاز تھا۔ دو محرم ہے نا، تبرکن چاہتا ہوں دو جملے آج کے لحاظ سے پڑھ دوں، یقین میں نے پاس آئے پہ چھوڑ دیا، مختصر کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ غازریا سے ہوتے ہوئے، نینوا سے ہوتے ہوئے، اب ایک عجیب زمین پر آ گئے ہیں۔ کون سی زمین ہے؟ وہی زمین ہے کہ کہاں پہنچ کر بی بی زینب نے پیغام پہنچایا، بھیا جلدی سے اس جگہ سے نکل جائیں، جب سے یہاں پر مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ آقا کیا ہوا؟ کہا کہ کون سی زمین ہے؟ سن چکے ہیں، کسی نے کہا یہ متامتا ہے، ہدا میں ارض ماریا، یہ ماریا ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کچھ نام لیا، کسی نے کچھ نام لیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نام کو امنن چھپایا جا رہا تھا، لیکن جب ایک بزرگ نے کہا کہ یہ عرض کربلا ہے، بس وہی امام نے حضرت عباس سے، اے عباس یہیں پر ہمارے خیمے نصب کر دو، ارے یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی پر ہم دب لوں گے، حشر یہی سے محشور کیے جائیں گے۔ بس ایک جملہ اور سنیے، مجلس تمام ہے۔ کیا ہوا؟ خیمے نصب ہو گئے ہیں. تو بھی آپ سن چکے ہیں بنی اسد کو بلایا ہے نا, بنی اسد سے زمین بھی خریدی ہے, کچھ وعدے لیے ہیں. کیا وعدے لیا ہے؟ وعدے یہی لیے تھے نا کہ یہاں پر زراعت نہ کرنا, اور ہمیں جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہمیں یہاں پر دفن کر دینا. حسین کی مروت کو تصور کیجیے, جب میرے سائے یہاں آئے تین دن تک یہاں مہمان ٹھہرانا, جب یہ وصیتیں کر دینا تو کہا اچھا اپنی عورتوں کو بھی بھیج دو. کیا کہا؟ کہا کہ جب تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے, ارے تم لوگ ہمیں دفن کر دینا. حسین آخری جملہ سنیے, جب جانے لگی کہا اپنے بچوں کو بھیج دینا. کہا بچوں جب تمہارے والدین, ہائے حسین کی غربت, جب تمہارے والدین حکومت کے زیر اثر رہتے ہوئے اگر ہمیں دفن نہ کریں, تم تو بچے ہو نا, کھیلتے کھیلتے آج دو نا ایک مٹھی کا ہمارے جسموں پر ڈال دینا. میں کہوں گا یا سید سجاد, اگر ایک مٹھی ساتھ کہیں نہ ملا تھا, ارے تو آپ ہی ڈال دیتے. جواب کیا آئے گا؟ ارے وہ بیٹا جس کے گلے میں توپ ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہو, ہاتھ میں اون اونٹوں کی لہار ہے, جس پر پہنے تو پہا. وہ اگر ایک مٹھی خاک بھی ڈالنا چاہے تو کس انداز.
اور جنہیں ظلم کیا ہو انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے چاہیے. پروردگار تجھے واسطہ محمد رہنے بیتے محمد علیہ السلام کا فرش عذاب پر جتنے مومنین تشریف فرمائے ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے دل کو انہیں کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوش نو فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہلِ بیتِ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیمار ہونے شفا کاملہ واجبہ ہے فرما. پروردگار بہت ساری مقامات پر مجالس حلقہ ہو رہی ہیں, موسم کی خرابی بھی ہے. پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہلِ بیتِ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ہمارے اعمال کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیب فرما, ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے بنا.